بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اس نشست کے لیے ہمارا موضوع گفتگو حق کا معیار. میں یہ کوشش کروں گا کہ کچھ عام فہم انداز میں کچھ قواعد آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حق کا معیار جو کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ حق کا معیار دلیل ہے. بغیر دلیل کے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اور شریعت اسلامیہ نے دو چیزوں کو دلیل کہا ہے. نمبر ایک، قرآن. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ قرآن پاک جو ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی، اور یہ ہدایت کی بینہ ہے، دلیل. ایک تو قرآن پاک دلیل ہے، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات سراپا دلیل. آپ کا فرمانا، حکم دینا، منع کرنا، عمل کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، پہننا، کھانا، پینا، ہر چیز دلیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس آیت میں ایک بینہ کا ذکر ہے. بینہ کا معنی دلیل. وہ بینہ کون ہے؟ وہ دلیل کون ہے؟ اگلی آیت نے فرمایا کہ رسول من اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. یہ دو چیزیں دلیل ہیں کہ ایک قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تیسری کوئی چیز دلیل نہیں. اب پہلے یہ بات سمجھیں کہ ان دونوں کے دلیل ہونے کا کیا معنی ہے. دلیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو اسے فوراً قبول کر لیں، اس لیے کہ وہ دلیل ہے. قرآن کو سن کر یا حدیث کو سن کر یہ نہ پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ خود دلیل ہے. باقی کوئی چیز دلیل نہیں. اس کا معنی یہ کہ باقی کسی اور کی بات، کسی اور کا قول، کسی اور کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے تو پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے. اگر کسی دوسرے کی بات کو آپ دلیل سمجھ لیں اور بلا مطالبہ دلیل اس کو تسلیم کر لیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اور کسی غیر کی بات میں کوئی فرق نہیں. اور یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. قرآن و حدیث ہی دلیل ہے. جب یہ سامنے آئے تو ان کو فوراً قبول کر لیا جائے, بلا تعظیم, بلا تعظیم, بلا تاخیر, فوراً. یہ ان کا حق ہے اور یہی حق کا معیار ہے. وہاں نہ تو کوئی عذر چلے گا اور نہ کوئی تاخیری حربہ. اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے اور آپ یہ سوچیں کہ پہلے اپنے ماں باپ کا عمل دیکھ لوں, یا اپنے شیخ کا, یا اپنے مولوی کا, یا اپنے امام کا, یا پیر کا, وڈیرے کا, کوئی بھی ہو, اس کے بعد آپ مان بھی لیں تو آپ نے قرآن و حدیث کو نہیں مانا بلکہ اس کے عمل کو مانا. قرآن و حدیث کا مقام یہ ہے کہ جو ہی اللہ کا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے پاس پہنچے, ان کو فوراً قبول کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے ایمان والوں, اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی بلائیں, اللہ اور اس کے رسول کی پکار, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جب بھی تم تک پہنچے اسے فوراً قبول کر لیں. اس کو ٹالنا نہیں کسی قسم کی, اس میں تحریف نہیں کرنی کوئی تعویل کر کے یا کسی قسم کا تغیر کر کے, اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرنا بلکہ فوراً اسی طرح اس کو قبول کرنا. واعلموا, اور جان لو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائے, اللہ خود رکاوٹ بن جائے. اور جب اللہ رکاوٹ بن گئے تو پھر تمہیں کبھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. چاہے پوری دنیا دور لگا لے پھر تمہیں حق نصیب ہی نہیں ہو. تو بڑے بڑے علامے فہامے ہم نے دیکھے, مرتے دم تک حدیثوں میں تعویلیں ہی کرتے رہے, تعویلیں کرتے کرتے گزر گئے, حدیثوں کی حیثیت کو مسخ کرتے کرتے گزر گئے. یہ اللہ کی مہر ہے. قرآن و حدیث اس لیے نہیں اترے کہ ان میں تعویلیں کی جائیں, ان کو ٹالا جائے, نہیں. یہاں تو فوری سمجھنا آسان ہے, ہم نے سنا اور قبول کر لی. اس سے بڑا کیا بات ہے کہ صحیح بخاری میں عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر پاس سے گزرے اور ان کو آواز دی. اب وہ نماز میں سوچتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کو چھوٹا کیا, مختصر کیا اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے پیغمبر نے کیا پوچھا؟ فرمایا کہ ما منعک ان تأتیانی اذ دعوتک. تو بھائی اب کیوں آئے, جب میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ تم تو فی الصلاہ, میں نماز میں تھا, نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور آپ کا یہ ارشاد عقیدے, عمل, منحج اور اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی بنیاد ہے. فرمایا کہ الم تسمع قول اللہ تعالی, کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی بلائے فوراً لبیک کہو. کچھ بھی کام ہو, کوئی مصروفیت ہو, فوراً لبیک کہو. یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ کہا جی ہاں سنا. انہوں نے ایک باتیں اشتہار کیا ہوگا کہ نماز کو توڑنا جائز نہیں, مگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں, میری آواز کانوں میں پہنچ جائے, خاص نماز میں ہو, کوئی بھی حالت ہو, وہ کام ختم کر کے میرے پاس آؤ. یہ ہے اس دلیل کی اتھارٹی اور قوت. اگر مقارنہ کریں تو مثلا یہاں بھی باتیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا ایک جائے اکٹھی ہو, دنیا کے سارے صحابی, تابعین, محدثین, فقہا, سب جمع ہو اور سب مل کر آپ کو بلائیں کہ آؤ ہمارے پاس آؤ ذرا, کہ آپ کے لیے نماز توڑ کے ان کے پاس جانا جائز ہوگا؟ پوری دنیا, سارے محدثین, سارے فقہا, سارے ائمہ, جائز نہیں ہوگا. نماز پوری کرو پھر ان کے پاس جاؤ. دنیا میں ایک ہی ہستی ہے, ایک ہی لال ہے جو ماں نے جنا, کہ وہ بلائے تو خواہ تم نماز میں ہو, خواہ تم طواف میں ہو, کوئی بھی حالت ہو, وہ کام چھوڑ کے اس کے پاس پہنچنا ہو. وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ فرق کیوں؟ ایک طرف پوری دنیا بلا رہی ہے, کروڑہ انسان ہے, ان میں مفتیان بھی ہیں, محدثین بھی ہیں, فقہا بھی, اور ایک طرف ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا رہی ہے. پوری دنیا کی طرف نہیں جانا, اس کی طرف جانا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے دلیل ہونے اور نہ ہونے میں. وہ دلیل, وہ ایک اتھارٹی ہے جس کو اللہ نے پورے وصوف اور پوری ضمانت کے ساتھ بھیجا, جو اللہ کا معزون ہے. بس اس دلیل کی پیروی, یہ معیار حق ہے. ایک مسلمان کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بلا تاخیر و تعویل اللہ ان کے رسول کی بات کو مان لے. یہ دین معیار حق دلیل ہے, اور دلیل دو چیزیں ہیں, ایک قرآن رکھا دیا, نہ کوئی شخصیت نہ کوئی تیسری چیز. جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس فہم کی توفیق دے دے, یقیناً اسے ایک بڑی توفیق میسر آ گئی. ایک خاتون دور صحابہ میں تھی, اس نے رات ایک بڑے عظیم صحابی کا درس سنا, یہ عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ, درس سنا اور اپنے گھر چلی گئی. اگلے دن وہ دوبارہ ان کے پاس آ گئی اور کہا کہ عبداللہ, یہ رات تم نے جو کچھ بتایا, میں گھر گئی اور پورا قرآن میں نے چھان مارا, مجھے وہ بات کہیں نہیں ملی, تم کہاں سے لے؟ سبحان اللہ, اس عورت کا عقیدہ آپ دیکھیں, وہ یہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے اور کوئی عام صحابی نہیں ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر کے جب مدینہ پہنچ گیا تو ایک سال تک میں یہی سمجھتا رہا کہ عبداللہ اللہ کا پیغمبر کا رشتہ دار ہے. کتنا خاص, اتنا قرب, اتنا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آنا جانا, گھر میں آنا جانا, میں سمجھتا کہ آپ کا رشتہ دار ہے. ایک سال تک یہ سمجھتا, صاحب المصادرہ کا لقب, صاحب النعلین کا لقب, فقیہ امت کا لقب. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ان کی شان میں ہے, من فرہ یقرا القرآن فضلا کما انزل فلیقرأه علی قراءت ابن ام عبد. اگر کسی شخص کو شوق ہو کہ قرآن پاک پہ تانا پڑے جیسا اترا ہے جبریل کی زبان پر, جیسا جبریل اللہ کے پاس سے لے کر آئے, اسی طرح قرآن کی تلاوت کرے, تو وہ ابن مسعود کے لہجے کی پیروی کرے. کتنا اونچا مقام. وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ درخت پر چلو, مسواکیں توڑ کر لاؤ ہمارے لیے. چڑھ گئے, مسواکیں توڑ, کسی صحابی کی نظر ان کی ٹانگوں پر پڑ گئی, وہ ٹانگیں بڑی پتلی پتلی تھی, وہ ہنس پڑے, اور باقی صحابہ اپنے بھی دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑے. اللہ کے پیغمبر اس ہنسی کی وجہ سمجھ گئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اثقل فی المیزان من احد. جن پتلی ٹانگوں کو دیکھ تم ہنس رہے ہو, جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے میزان میں ان ٹانگوں کو رکھا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. لیکن عورت کی جرات آپ دیکھ رہے کہ عبداللہ یہ مسئلہ کہاں سے لے آئے, میں نے پورا قرآن ٹٹول مارا, مجھے کہیں نہیں ملا. اب تمہاری بات تو دین نہیں, دلیل دو. انہوں نے دو چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی عورتوں پر لعنت, مستقل لعنت. ایک وہ عورت جو اپنے بدن کو چھدوا کر سرما بھرواتی ہے, نقش و نگار کرواتی ہے تاکہ حسن میں اضافہ ہو, کوئی چہرے پر, کوئی تھوڑی پر, کوئی ماتھے پر, کوئی ہاتھ پر, کہیں بھی بدن کو چھدوا کر سرما بھروا کر نقش و نگار کرواتی ہے تاکہ حسن میں اضافہ ہو جائے. ایسا کام کرنے والی اور ایسا کام کروانے والی دونوں عورتیں مرحوم. الواشمات والمستوشمات حدیث کے الفاظ. اور دوسرا اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے, معنی المتنمصہ, جو اپنے بھووں کے بال باہری کرواتی خوبصورتی کے لیے. وہ عورت بھی مستقل ملعون ہے, اس پر دن رات اللہ کی لعنت. ابھی اللہ کی لعنت کی خبر اللہ ہی دے گا. پورا قرآن دیکھا, لیکن یہ تحقیق اور جستجو. ایک عورت کا شوق کہ دین فہمی کے لیے دلیل کی طرف رجوع کرنا, پورا قرآن دیکھا, کہا کہیں نہیں ملا, تم یہ کہاں سے لے رہے, ہمیں مطمئن کرو, دلیل پیش کرو. یہ دین اتنا بڑا صحابی ہے, اس کی بات حجت نہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے آثار, تربیت کے مظاہر, کہ دلیل پیش کرو. جناب عبداللہ نے پوچھا, یہ بتاؤ جب تم قرآن پڑھ رہی تھی
اور اس کی اوراق پلٹ رہی تھی. تو اللہ کا یہ فرمان تم نے کہیں دیکھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تم کو اللہ کے رسول دے وہ لے لو, اور جس چیز سے اللہ کے رسول روکے رک جاؤ. یہ فرمان کہیں پڑا؟ کہا ہاں یہ فرمان تو موجود ہے. پھر کہا کہ اے خاتون گواہ ہو, میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو رسول تم نے دے وہ لے لو, اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. اللہ کے پیغمبر کا نام آ گیا, اللہ کے پیغمبر کے فرمان کا ذکر آ گیا, گردنیں چھوٹ گئی. یہ دین اور یہ تحقیق کا خوف کہ حق کا معیار جو ہے وہ دلیل ہے. دلیل دیکھ وہ عبد الرحمان بن یزید حج کر رہے تھے, ایک شخص کو دیکھا اعرابی تھا اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, اور احرام اس نے سلا ہوا پہنا, قمیض پہنی سلی ہوئی. حدیث میں جبہ کے الفاظ, جبہ پہنا سلا ہوا اور لبیک لبیک. آپ نے اس کی اصلاح فرمائی, کتابیں کہا کہ یہ قمیض تم نے کیوں پہنی, چادر اوڑھو. احرام میں چادر پہننی چاہیے, تم نے قمیض پہنی. وہ کہتا ہے کہ یہ قمیض اگر تم نے اتلانی ہے تو یا اللہ کا فرمان پیش کرو یا اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کرو, ورنہ یہ لباس کبھی نہیں اترے گا تمہارے کہنے سے. وہ محدث تھے, اپنی سند بیان کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس المحرم القمیض. محرم احرام باندھنے والا قمیض نہیں پہن سکتا. تو وہاں جائیے نبی اسلام کی حدیث سنی سند کے ساتھ, وہی قمیض اتارے. کہاں پہلے یہ نخبت ایک آرامی کی ایک جہادی کا جھگڑنا اور اس کا بحث کرنا, کہا کہ یہ قمیض دنیا کی کوئی طاقت نہیں اتار سکتی جب تک دلیل نہ ہے. تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سن لی, قمیض نہیں اتار کے پہن. یہ ہے معیار حق دلیل. دو چیزیں کتاب و سنت, قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک, یہ دو چیزیں دلیل. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی دو چیزوں کو پیش کرتے رہے, انہی دو چیزوں پر عمل کرتے رہے, اور انہی دو چیزوں پر عمل کرواتے رہے. صحابہ کرام کا دور جس کو خیر القرون کہا گیا, خیر القرون, اس دور میں کسی تیسری چیز کا تصور تک نہیں تھا, کوئی نام تک نہیں تھا. اگر اس بات پر آپ متفق ہیں تو بھی ایک حدیث جس کی طرف مولانا دارو صاحب نے اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں کی خبر دی. صحابہ نے پوچھا کہ جنتی کون, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. صحابہ نے ان کی بڑی مثبت سوچ تھی, انہوں نے کہا کہ وہ 72 فرقے, ان پر کون بحث کرے, کون ان سے کہ وہ کون کون ہے, ہمیں تو سیدھی ایک بات بتا دے کہ جنتی گرو کون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہم ما انا علیہ اليوم فاصحابی, جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس چیز پر قائم ہو گیا وہ جنتی. وہ کوئی بھی ہو, کسی زبان کا ہو, کسی رنگ و نسل کا ہو, عربی ہو, اجنبی ہو, مرد ہو, عورت ہو, صحابی ہو, تابعی ہو, عالم ہو, عامی ہو, تاجر ہو, عابر ہو, جس چیز پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر قائم ہو گیا وہ جنتی. تو یہ بات کتنی واضح ہو چکی, اگر تعصب نہ ہو اور اللہ کا خوف, کیونکہ حق پر پہنچنے کے لیے جو لازمی محرک اور جذبہ ہے وہ اللہ کا ڈر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے دے گا. فرقان فرق کرنے کی صلاحیت حق و باطل میں, توحید اور شرک میں, ہدایت اور گمراہی میں, فرق فرقان. اللہ تمہیں سب کچھ دے دے گا اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر, برادری کا ڈر نہ ہو, اہل محلہ کا ڈر نہ ہو, قومیت کا مسئلہ نہ ہو, اور یہ جو مسالک اور مذاہب کی بدعت ہے یہ بندھن نہ ہو کہ میرا فلاں فرقہ ہے, میری فلاں جماعت ہے, میری فلاں تنظیم, میرا فلاں گروہ. یہ تقسیم بدعت ہے اور یہ حق تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ. دو لفظ آج کل عام ہیں, کہ ہمارے ہاں یوں نہیں یہ تمہارے ہاں, یہ ہمارے ہاں تمہارے ہاں, یہ کیا بات ہے؟ کچھ دین شطرنج کا کھیل ہے, اس کو تم نے باپ دادا کا جلسہ سمجھا ہوا ہے کہ جس طرف چاہے موڑ دو؟ نہیں, یہ ایک حقیقت کا نام ہے, ٹھوس حقیقت جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کی, اسے کوئی مائی کلا تبدیل نہیں کر سکتا. اگر اللہ سے ڈرو گے اللہ تم کو فرقان دے دے. اب یہ حدیث جو ہے تین لفظوں کی حدیث, مسئلے کو بالکل نکھار رہی ہے, واضح کر رہی ہے. اور سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ حدیث ہے جوامع الکلم, مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے, یہ خوبی مجھے اللہ نے دی ہے جوامع الکلم دی, کہ ایک چھوٹا سا جملہ بول کر پورا دین سمجھا سکتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی شان خصوصیت اور انفرادیت, ایک جملہ بول کر چھوٹا سا پورا دین سمجھا سکتا ہوں, یہ خوبی موجود ہے. چنانچہ بظاہر تین الفاظ کا جملہ ہے لیکن پورے دین کو باتیں کر رہے ہیں کہ جس چیز میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہے, جو اس کو قبول کر لے اپنا لے وہ جنتی. اب آپ غور کریں, پڑھائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیا تھا, صحابہ کے دور میں کیا تھا, قرآن و حدیث کے علاوہ کسی تیسری کتاب کا تو وجود تھا؟ وہ ایک صحابی نے تورات اٹھا لی, حالانکہ وہ بھی اللہ کی وحی, مگر اللہ کے پیغمبر کا رویہ کیا ہوا اس کے بارے میں؟ اور اللہ کے پیغمبر یہاں تو فرما دیا کہ اس کتاب والا پیغمبر موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کر آ جائے اور تم اس کی پیروی شروع کر دو تو پڑھنے درجے کے گمراہ ہو جائے. اب دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک تورات کا, ایک موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ اللہ کا نبی ہے اور تورات اللہ کی کتاب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج چمک رہا, آپ کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کی نہیں چل سکتی, تو پھر کسی قوم کی ماں ہے جس کا لال آج چلے گا. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی موجودگی میں, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قرآن و حدیث کی موجودگی میں نہیں چل سکتی, تو پھر قوم کی کتاب ہے, کس مسیح کی کتاب ہے جو آج چلے گی؟ اللہ کے پیغمبر کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں کوئی تصور نہیں تھا, نہ کسی تیسری شخصیت کا اور نہ کسی تیسری کتاب کا, کوئی تصور تک نہیں. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حق و صداقت کا معیار ہر دور کے لیے ایک ہے, یہاں تفریق نہیں ہے کہ اس دور میں حق کا معیار کچھ اور ہو, آج کچھ اور ہو اور آج کے بعد کچھ اور ہو. جنت کے حصول تصداقتہ اس دور میں کچھ اور ہو, آج کچھ اور ہو اور آج کے بعد کچھ اور ہو, نہیں. لم تجد یہ سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں اور اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. جنت کے حصول کا جو معیار اس دور میں تھا وہی آج اور وہی قیامت تک قائم ہے. اس لیے دلیل کی طرف آؤ جو اللہ کی وحی کا نام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری دور کی باتیں ہیں. آپ فرمارے طرف تو بھی کچھ امرئی لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگا, حق پر قائم ہوگا. یہ کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ, یہ دونوں چیزیں دلیل, ان دونوں چیزوں کو اپنا لو. کتاب و سنت کی بات کرے, اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے, ہر مسئلہ میں رہنمائی کے لیے موجود. اس دین میں وسعت اور شمول ہے, کوئی تنگی نہیں ہے, ہر چیز یہاں موجود. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے مسئلے کی رسائی تک اور دلیل تک, اور یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں جذبہ ہو اور حق تک پہنچنے کی نیت ہو اور اللہ کا ڈر. سلف صالحین, ائمہ اکرام, محدثین سب اسی بات کے خواہاں تھے اور ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بغیر دلیل کے نہ بات کرنی ہے نہ سنی. امام حریمہ فرمایا کرتے تھے کہ حرام ہے تم پر کہ میرے مسند کو بیان کرو, میرے کسی خطرے کو بیان کرو جب تک اس کی دلیل نہ پالو. اس کی کوئی دلیل نہیں, حرام ہے تم پر کہ جب تک ہماری دلیل معلوم نہ ہو اس وقت تک ہمارا قول آگے بیان کرو. وہ ایک محدث عبد الوارث بن سعید, بڑے فقہ راوی, وہ کہتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پر تین علماء ایک مقام پر جمع ہوئے, ایک امام حنیفہ, دوسرے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور تیسرے ابن شبرمہ. تینوں علماء ہیں, بلند پایا فتی ہے. تو ایک سوال میرے ذہن میں کھٹکتا تھا, میں نے تینوں سے پوچھا تینوں نے جواب دیا دلیل کے ساتھ, اور تینوں کا جواب مختلف تھا, دلیل بھی مختلف. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معیار کیسے پورا ہو سکتا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک سودا طے ہو دو شخصوں کے درمیان, ایک خریدار ہو اور ایک اس کو بیچنے والا ہو, کوئی معاملہ چل رہا ہو, سودا طے ہو رہا ہو, تو وہ جو خرید و فروخت ہے اسے کسی شرط کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یعنی سودا کرتے ہوئے بائیں کی طرف سے یا مشتری کی طرف سے کوئی شرط بھی لگا دی جائے تو بے شراء شرط ظاہر ہے یا نہیں. یہ سوال پہلے میں نے امام حنیفہ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شرط لگا دی گئی سودے میں تو سودا بھی باطل اور شرط بھی باطل, نہ وہ سودا چلے گا نہ وہ شرط چلے گا. میں نے کہا دلیل پیش کیجیے. کہا کہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, لا یحل شرط بیع, لا یحل شرط بیع, صحیح بخاری کی حدیث. یہ شرط اور بیع یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. اگر سودا آپ کر رہے تو سودا کر لو, خرید لو, بیچ لو, کسی شرط کے ساتھ مقید نہ کرو. اچھا, میں یہی سوال لے کر عبد الرحمن ابن لیلا کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ سودا جائز ہے لیکن شرط باطل. سودا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن شرط باطل. میں نے کہا دلیل. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی کو خریدا, بڑی نہ تھی رضی اللہ عنہا, لونڈی کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا. بڑی رات جن کی وہ لونڈی تھی, جن سے مائی عائشہ نے خریدا, انہوں نے کہا کہ لونڈی تم خرید لو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بلا ہمارے لیے, اس کی بلا ہمارے لیے. بلا لونڈی کا وہ سامان جس کی وہ مالک ہے, جب وہ لونڈی مر جائے گی تو اس سامان کا وارث کون ہوگا, یہ بلا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہوں, اس کو خرید کو خرید لو, آزاد کر دو, جو اس کی ملکیت ہوگی اس کے مرنے کے بعد اس کی ہم بارے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتی ہے کہ میں نے لونڈی کو خرید لیا, اب اہل فریضہ یہ شرط لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انما البلاء لمن اعتق, اس بلاء کو اس کا حق ہے جو خرید کر آزاد کر دے. یہ تو تمہارا حق ہے, تم نے خریدا اور آزاد کیا, بلا بھی تمہاری. پھر آپ نے ممبر قائم کیا, لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ما بال الناس یشتر دون بشروط لیس فی کتاب الناس من اشترى بشرط لیس فی کتاب الناس فهو باطل. کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسی شرط لگا دی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ باطل ہے. تو عبد الرحمن کا استنباط یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے سودا برقرار رکھا لیکن شرط کو باطل کر دی, شرط ختم ہو گئی سودا برقرار. کہتے ہیں کہ یہی سوال لے کر میں ابن شبر میں جو بڑے ایک محدث تھے ان کے پاس گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ سودا بھی صحیح ہے اور شرط بھی قابل قبول. میں نے کہا دلیل. کہا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس آ رہے اور جناب جابر رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شریک تھے, تو جابر اپنی اونٹنی کو مار رہے تاکہ تیز چلے. معاملہ یہ تھا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی اور اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے اور اب واپسی کی جلدی تھی, اپنی اونٹنی کو مار رہے وہ چل نہیں رہے. اللہ کے پیغمبر بڑے رحیم و شفیق تھے, معاملہ سمجھ گئے اور کہا کہ جابر تمہیں بہت جلدی کر جانے کی, آپ نے اپنا عصا مبارک اس اونٹنی پہ لگایا اور وہ اونٹنی اس طرح سر پر دوڑنے لگی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اب جابر کسی سے ہتھیڑی نہیں ملا رہے, تیز تیز بھاگ رہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو کچھ تیز کرتے ہیں اور جابر تک پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جابر یہ اونٹنی مجھے بیچ دے, قیمت لگاؤ مجھے بیچ دے. عرض کی کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجیے, آپ ہمارے آسن ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آپ لے لیجیے, قیمت کیا ہوگی. جابر کا ایک شرط ہے میری کہ مدینے تک اس پر میں بیٹھ کے جاؤں گا, یہ نہ ہو کہ میں بیچ دوں اور آپ اونٹنی لے لیں اور میں پیدل ہو جاؤں. مدینے تک اس پر میں بیٹھ کے جاؤں گا, اگر یہ شرط قابل قبول ہے تو میں سودا بدلوں گا. اللہ کے پیغمبر نے اس شرط پر وہ سودا قبول کر لیا اور وہ اونٹنی خرید لی. ان کا استنباط یہ تھا, استدلال یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اونٹنی خریدی اور شرط بھی قبول کی. تمہارا دور شراب ہے شرط بھی چل سکتی. اس بات مدینے پہنچے تو جابر رضی اللہ عنہ کو اونٹنی لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا تو یہ اونٹنی لے لی. اللہ کے پیغمبر نے قیمت دے دی اور قیمت دینے کے بعد جابر سے کہا کہ جابر یہ قیمت بھی لے جاؤ اور اونٹنی بھی لے جاؤ.